سورة الفاتحة. إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. عظمت شہزادی کونین، کل آپ کی خدمت میں ایک روایت کے ذیل میں بیان کی کہ جس میں پروردگار عالم قیامت کے میدان میں خاص طور پر اس گھرانے کی عظمتوں کو، نہ فقط شہزادی اور شہزادی کے گھر والے بلکہ خود ان کے چاہنے والوں کی عظمتیں پروردگار بیان کرے گا. اور جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو یہ دنیا میں بھی انسان ایسی مثالیں دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کا دوست بھی ہوتا ہے تو ماں باپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کی اولاد سے تعلق ہے. اور وہ بھی خون کا تعلق نہیں ہے، دوستی کا تعلق ہے. پروردگار عالم نے قیامت کے میدان میں جو یہ رویہ پانچویں امام نے نقل فرمایا کہ قیامت کے میدان میں فقط وہ نہیں کہ جو شہزادی کے اور شہزادی کی اولاد کے شیعہ ہوں گے، پروردگار انہیں تو بخشے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی بھی بخشش ہوگی کہ جنہوں نے شہزادی کی محبت میں ان کے چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی کی تھی. بس اختتام روایت اس بات پر تھا. اور اس کے بعد جو مولا کا آخری نوٹ تھا کہ پھر بچ جانے والا، اس کے بعد قیامت کے میدان میں جو شفاعت سے محروم رہ جائے گا، جو نجات سے دور ہو جائے گا، جو اب جہنم کی طرف جانے والا ہوگا، یا شک کرنے والا ہوگا، یا نفاق کرنے والا ہوگا، یا کافر ہوگا. پس آنے گرامی، یہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچی تھی کہ جس گھرانے کی فضیلتیں، جس گھرانے کی رفعتیں پروردگار عالم نے اس سورہ نور کی آیت میں بھی بیان کیا، پروردگار چاہتا یہی ہے کہ اس گھرانے سے لوگ اٹیچڈ رہیں. ان کی محبتیں جب دل میں بستی ہیں تو پروردگار دلوں میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے، ایمان میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے. اور یہی وہ چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں کل ایک آیت پیش کی تھی کہ جو انفاق فی سبیل اللہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے مثال دی ہے حبہ کی، ایک گندم کے دانے کی، جس دانے کو پروردگار اگر پروان چڑھاتا ہے تو کہاں تک لے جاتا، اور اس کے بعد بھی فرماتا ہے کہ ہم جتنا چاہیں اس کے بعد اس سے زیادہ بڑھا دیں، تو وہ پروردگار جس قانون کو انسان کے لیے بیان کرتا ہے، جس طرح سے سبیل اللہ، اچھا سبیل اللہ سے مراد کیا؟ سبیل پروردگار میں فقط صدقہ آتا، یعنی میں اللہ کے نام پہ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی مثال کے طور پہ چیزوں کا صدقہ دیتا ہوں، ہے بالکل صحیح ہے، عبادت ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے قیامت کے میدان میں جس رویے کو میں نے نقل کیا کہ اگر غیر بھی ہوگا شہزادی کی محبت میں شہزادی کے شیعہ پر خرچ کیا ہوگا، تو کیا اس نے انفاق نہیں کیا، خرچ نہیں کیا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. چند نکات کی طرف کل جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہیں سے گفتگو کو جوڑ کر جو نقطہ رہ گیا تھا وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں کہ پروردگار نے جس انفاق کی بات کی ہے یہ عمومی رویہ تو بیان کیا انسان صدقہ نکالتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل بیت نے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے لیے خاص طور پر عنایت کی. یہ صدقہ انسان نکالتا ہے، صدقے کا فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن ایک عمومی صدقے سے ہٹ کر نیتوں کے اندر پروردگار عالم نے جو گنجائشیں رکھی ہیں، جو پروردگار عالم نے اپنے اہل بیت کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو جو سکھایا ہے، جس مثال عرض کرتا ہوں، ایک صدقہ آپ نے نکالا چاہے کتنا کم ترین مقدار میں صحیح، آپ نکالا اپنی نیت سے صدقہ، اہل بیت نے کیا فرمایا کہ آپ نے صدقہ نکالا آپ کو ثواب ملا اپنے صدقے نکالنے کا، جو فائدہ تھا مل گیا، لیکن اگر آپ نے جو صدقہ نکالا تھا وہ صدقہ فقط اپنی نیت سے نہیں اپنے اہل و عیال کو ملا کر نکالا تھا، اب صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ وہ ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، فائدہ صرف آپ کو نہیں ہر ایک کو ملے گا جس کی آپ نے نیت کی. اچھا اسے بڑھاتے چلے جائیے، اگر یہی صدقہ آپ نے جب نکالا تو سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی ذات مبارک کی نیت کر کے نکالا، آپ نے کئی علماء سے سنا کبھی بیمہ امام زمانہ کے نام سے تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی صدقہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، کتنے فوائد ہیں کہ ایک انسان جو صدقہ نکالتا ہے اگر اس نیت سے نکالتا ہے پروردگار عالم اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی زندگی میں برکتیں پیدا کر دیا کرتا. بس عمومی نیکی ایک ہی تھی، لیکن جب اس نیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جس عام انسان کی نیت کی اسے تو فائدہ ملا، لیکن اگر سرکار حجت کی نیت کی تو اس کا فائدہ کئی گنا بدل گیا۔ بس اسی انداز سے اگر فقط سرکار حجت نہ، 14 معصومین کی انسان نیت کر کے صدقہ نکالے، پھر کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کتنا زیادہ انسان کے لیے بابرکت بنے گا۔ بس جو میں نے ذکر کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں کوئی شہزادی کی محبت میں ایک گھونٹ پانی پلا دے، پروردگار اس ایک گھونٹ کے صدقے میں بخشش کر دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان، یہ صدقہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، انسان جو نیکیاں کرتا ہے، ہم زیارتوں میں نہیں کرتے، جب زیارت پر جاتے ہیں اگر نیت یہ کریں کہ میں صرف اپنی جانب سے زیارت نہیں کر رہا، معصومین کی جانب سے بھی فلاں امام کی زیارت کر رہا ہوں، ثواب میں کتنا اضافہ ہوگا، برکتوں میں کتنا اضافہ ہے۔ بس اسی انداز سے جیسے انسان فاتحہ پڑھتا ہے، جیسے انسان دیگر چیزیں عبادتوں کے طور پر انجام دیتا ہے، جیسے جیسے اہل بیت کی سکھائی ہوئی ان نیتوں کو انجام دیتا چلا جاتا ہے، پروردگار برکتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بس دنیا میں جو ملتا ہے وہ تو ہے، قیامت میں جو ملے گا اس کا حساب نہیں کر سکتا انسان۔ ایک مثال فقط، پوری روایت نہیں پیش کر رہا، نویں امام، امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ تھوڑا سا ذہن آمادہ ہو جائے۔ راوی ذکر کرتا ہے کہ مولا آپ نے سکھایا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ جب میں کعبہ جاتا ہوں، طواف کرتا ہوں، طواف میں میں کبھی اللہ کے رسول کی نیت سے طواف کرتا ہوں، کبھی پھر معصومین کا نام لیتا چلا گیا، پہلے امام کا نام لیا، دوسرے امام کا نام لیا، دیگر اماموں کا نام لیتا چلا گیا، کہ مولا آپ کی جانب سے بھی طواف کرتا ہوں۔ سب طواف کا ذکر کر دیا، آخر میں ایک ذکر کرتا، شیخ عباس قمی نے اس روایت کو نقل کیا، آخر میں ذکر کہا کبھی کبھار میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نیت سے طواف کرتا۔ مولا نے جملہ کیا ارشاد فرمایا، سب کی نیت سے طواف کرنے کا ثواب اپنے مقام پر، لیکن جب شہزادی کا تذکرہ کا، یہ سب سے بہترین چیز ہے، اس سے زیادہ کیا کر۔ یعنی جب انسان نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اگر اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ ثواب بھیج رہا ہے، اس کے اپنے نام اعمال اور اس کی اپنی زندگی میں برکتوں کا باعث بنے گا۔ بس یہ شہزادی کونین کی عظمتیں اور شہزادی کونین سے توسل، یہ انسان کی زندگی میں بڑھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی انسان انجام دیتا، اپنی نیتوں کو اور خالص کرے، اپنے آپ کو اور زیادہ مزین کرے، عبادت ایسے معیار پر لائے کہ اہل بیت کی خدمت میں تحفتاً پیش کر سکے، اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائے۔ خزانے گرامی، جہاں ایک طرف عبادت کا معیار بہتر بنانا، وہاں پر دو تین چیزیں فقط آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو ہم عام طور پر فیل کرتے ہیں، عام طور پر آج ایک چیز مشکل کے طور پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ ہم جس دین کو اہل بیت سے سیکھنا ضروری تھا ہمارے لیے، جو کتابیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری تھا، جن روایات کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری تھا، جن علماء کی ان گفتگووں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دین سے مزین کرنا ضروری تھا، آج یہ سلسلے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دیگر ایسے ذرائع کہ جو ذریعہ تو ہے، ذریعے سے انکار نہیں۔ کیا پہلے زمانے میں یہ، یعنی آج سے پہلے زمانے سے میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، 20-25 سال 30 سال پہلے آڈیو کیسٹس کا دور تھا، لوگ ان آڈیو کیسٹس کے ذریعے سے مجلسیں سنا کرتے تھے، پھر بات سی ڈیز تک آئی، سی ڈیز پہ سننا شروع ہوئے، پھر کمپیوٹر نے اور ترقی کی، لوگوں کی رسائی میں ہوا، ڈی وی ڈیز آنا شروع ہو گئیں، پھر وہ سوشل میڈیا کچھ تقریباً 7-8 سال سے ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہے، اب معاملات ایسے ہیں کہ اب انسان اتنا مصروف ہو گیا، اب چھوٹا ہو یا بڑا، مصروف اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو چیز لیتا ہے وہیں سے لے رہا ہوتا ہے، اب نہ سی ڈی خریدنے جاتا ہے، نہ کسی اور چیز میں جاتا ہے، میڈیا پہ سب موجود ہے، ویب سائٹس پہ سب موجود ہے، ڈیٹا سب کچھ موجود ہے، جہاں سے جو چیز چاہیے ڈاؤن لوڈ کی۔ لیکن عام طور پر ایک مشکل جو ایجاد ہو رہی ہے کہ تمام چیزوں کے درمیان صحیح راستہ بہرحال موجود ہے، صاف راستہ اب بھی موجود ہے، علماء کے دروس آج بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد موجود ہے، جسے وہ علم حاصل کرنا ہے وہ سیکھ سکتا۔ کیا یہی انٹرنیٹ اور یہی ویب انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ کہ پہلے انسان استاد تلاش کرتا تھا کہ وہ گھر پہ آئے، یا یہ اس کے گھر پہ جائے، یا اس کی رسائی میں آئے، تب جا کر وہ اس سے علم حاصل کر سکے. آج آن لائن کلاسز کا سلسلہ نہیں شروع ہو گیا کہ جس کے اندر انسان کے لیے رسائی آسان ہو گئی, کسی سے اگر رجوع کرنا ہے, بات کرنی ہے, سیکھنا انسان کے لیے آسان ہو گیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو مشکل ایجاد ہوئی وہ کیا, جسے پراپر طریقے سے استعمال نہیں سکھایا جاتا, جس کا پراپر طریقے سے بندوبست نہیں کیا جاتا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارا عام طور پر پبلک کا اکثر حصہ اسی طرح سے گمراہ ہوتا. فیس بک ہر ایک انسان یوز کر ہی رہا ہے, موسٹلی واٹس ایپ ہر ایک انسان یوز کر ہی رہا ہے, اور کچھ ایسے ذرائع کے جو فریکوینٹ یوز کے اندر ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے انسان کو کہ وہاں کوئی مذہبی چیز پہ پوسٹ کی جا رہی ہو, پوسٹ کر دیتا ہے انسان, پوسٹ تو کر دیتا ہے, لیکن کیا اس کی اوتھینٹیسٹی کوئی ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک انسان, یعنی آج اس ویڈیو اور اس فوٹو ایڈیٹنگ کے دور میں ہر ایک انسان زبان سے یہی کہتا ہوا, جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں یہی بات کرتے نظر آتے ہیں, بھائی آج تو اتنا زبردست میڈیا ہے, اتنا زیادہ ایڈیٹنگ ہو گئی ہے, ہر ایک انسان اتنا جانتا ہے, کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے ایڈٹ کر کے پیش کی جا سکتی ہے. ذکر ہر انسان کر رہا ہے, پھر بھی کہیں سے کوئی کلپ کٹ ہو کے آیا, الزام فوراً لگ جاتا ہے. اس کی بات کو جیسے آدھا پونا جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے ویسے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے. اب غلط کہہ رہا ہے تو غلط ایکسیپٹ, صحیح کہہ رہا ہے, ادھوری بات تھی تو ادھورا سچ. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں, مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, کہ جو آدھی آدھی باتیں آج پیش کی جاتی ہیں, یہ جو آدھی احادیث یا آدھے جملے پیش کیے جاتے ہیں, کیا یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے؟ ہم نے دین حاصل کرنے کا ذریعہ ایک بڑا موسٹ فریکوینٹ ذریعہ یہ بنایا ہوا ہے. ہم کہیں نہ کہیں, صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, ہم انہی پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, اسی بھروسے پر اس کو آگے فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار نے اجازت دی ہے. خداوند متعال اس معاملے میں کہ اگر کوئی جملہ خدا رسول اہل بیت سے منسوب کیا جا رہا, اتنا زیادہ محتاط ہے. آپ خود ان مسائل کے اندر جو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں, کہ اگر مبتلات روزہ کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے, اگر خدا سے منسوب کر دیا, یعنی صرف واٹس ایپ میسج بھی اگر کسی کو غلط فارورڈ کیا, پتہ نہیں تھا غلط صحیح, غلط حدیث کو فارورڈ کر دیا, یہ فارورڈ کرنا یہ آپ کی نسبت ہے, یہ آپ منسوب کر رہے ہیں. اگر آپ غلط چیز منسوب کر رہے ہیں, یہ آپ کے روزے کو بھی باطل کرنے کا سبب بن سکتا ہے. بعض صورتحال میں تفصیلی مسائل انشاءاللہ اپنے مقام پر. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو توجہ کرنی, یعنی اس کا مطلب آج کوئی چیز خطرناک ثابت کرنے کے لیے اور کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو یعنی برائی کے طور پر پیش کیا جائے, احتمال کے طور پر پیش کیا جائے, تب انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے, چیز نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے, چیز زہر بھی ہو سکتی ہے. آج ذرا سا کھانے پینے کے معاملات کے اندر کسی ریسٹورینٹ کے بارے میں اگر کوئی چیز آ جائے یا کوئی جملہ کہہ دے, کوئی رپورٹ کر دے, انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ نہیں خراب ہو گئی تک تو کیا ہوگا, بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا, مر گئے تو کیا ہوگا. تو کھانے پینے میں تو احتیاط کرتا ہے انسان, مالی معاملات کے اندر اگر کسی کمپنی کے بارے میں یہ پتا بھی چل جائے کہ یہ فلاں کمپنی اس کے معاملات کچھ اکاؤنٹس گڑبڑ ہے, کبھی کوئی انسان جاتا ہے اس کے شیئرس خریدنے کے لیے, وہاں انویسٹ کرنے کے لیے, وہاں پر انویسٹمنٹ ڈالنے کے لیے, وہ اپنے 2 روپے جاتے تو نظر آتے ہیں انسان کو. دین کے معاملات میں اتنے سہل انگاری کیوں ہے ہمارے درمیان, کہ ہم نے دین اہل بیت کو اتنا ہلکا لیا ہے, کہ دین ہمارے نزدیک اتنا غیر اہم ہو گیا کہ ہم نے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے پراپر ذریعہ اختیار کرنے تک کی زحمت گوارا نہیں کی. یہ ذمہ داری ہماری, اہل بیت کی قربانیاں اس دین کی بنیادوں کو پھیلانے کے لیے تھیں, اس دین کی بنیادوں کو بیان کیا. کیسے اہل بیت ان بنیادی باتوں کو بیان کرتے تھے؟ کیا اس زمانے سے لے کر جب اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا, اہل بیت نے یکے بعد دیگرے ہر ایک چیز کو بیان کیا, وہ بیان ہوتا رہا. لیکن اس طرح کا رویہ رکھنے والے انسان صرف آج نہیں ہیں, غور طلب نقطہ ہے, اس طرح کا رویہ رکھنے والے انسان فقط آج نہیں, اس زمانے میں بھی تھے جو دین کو اتنا ہلکا لیتے تھے کہ جس کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے تھے. تو بس کچھ چیزیں رسول سے لیں, کچھ چیزیں اہل بیت سے لیں, باقی صرف اپنا دین چلایا. اسی لیے نظر آتا ہے کہ جب رسول کے فوراً بعد جب ہم شہزادی کے مصائب کے ایام کے اندر ان مصائب کو بیان کرتے ہیں کہ شہزادی تڑپ تڑپ کر پکار رہی ہے, جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. مولا کائنات 25 سال تک خاموشی کا وہ کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں, ساتھ دینے والے افراد نہیں ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور کے 10 سال ایسے خاموشی میں گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو امام کا دین سمجھتے ہوں. یہی وہ افراد تھے نا کہ جو امام کے لشکر میں ظاہری طور پر آ تو گئے لیکن بعد میں یہی امام کے خلاف بات کرنے والے تھے. صلح کے فیصلے کے بعد یہی امام کے خلاف مذل المؤمنین نعوذ باللہ من ذلک کہنے والے تھے. ہم دین کو ہلکا لیں گے, یہ چیزیں ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائیں گی. ہم محبت اہل بیت میں کمی کریں گے, یہ چیزیں ہمیں بہت حد تک نقصان اس حد تک دے دیں گی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جبکہ وہ ڈائریکشن وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں. اذان گرامی, بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بھی پہنچی ہے کہ اہل بیت کے تقیہ کے ادوار گزرے, اور ایسے ایسے ادوار گزرے کہ جہاں پر اہل بیت پر مظالم ڈھائے جاتے رہے, اہل بیت دین کو بیان کرنے کے اندر بھی فقط اپنے قریبی افراد تک محدود رہے. کیوں یہ روایتیں نظر آتی ہیں؟ 5ویں 6ویں امام کے دور تک میں نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی انسان امام سے ملاقات کرنے جاتا تھا تو ہر زندگی کا حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں امام سے ملاقات عام طور پہ ممکن تھی. تقیہ کر کے, چھپ کر, اپنی شناخت کو چھپا کر امام سے ملاقات کرنا ممکن ہوتی تھی. یہ 5ویں 6ویں امام کا دور ہے, اس کے بعد کے ادوار اس سے زیادہ سخت رہے. یہی تو وہ ادوار ہے نا جہاں پر یعنی دین ہم نے ہلکا لیا ہم بربادی کی طرف جائیں گے. یہ سوشل میڈیا دنیا نقصان بیان کرتی ہے, وہ اپنے اعتبار سے بیان کرتی ہے کہ بھائی ذہن خراب ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. مثال پیش کر رہا ہوں اور یہ آپ ایسی لائیو ایگزامپل ہے کہ جو آج ہم بھی پریکٹیکلی یہی کر رہے ہوتے ہیں. آج ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم نہیں دیکھتے, ہم بطور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کا یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جس ایج لیول پر ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے افراد کے درمیان بیٹھے, اس سے کہیں زیادہ بڑے افراد کی باتوں کے درمیان رہے. آسان کر دوں ایگزامپل, آپ جو باتیں اپنے ماں باپ سے, اپنے مثال کے طور پہ زوجہ سے یا زوجہ اور شوہر کے درمیان, جو آپ مثال کے طور پہ اپنے دوستوں سے کرتے, کیا ہر بات ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے سے بھی کر سکتے ہیں؟ یا بچے کو اجازت دیتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا جس لیول پر آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ بچے کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بعض اوقات ضرورت تو درکنار, بتانے کو آپ صحیح بھی نہیں سمجھتے کہ آج اگر بتا دیا تو بچہ نقصان اٹھائے گا. بچے کا ایک کیلیبر ہے, ایک لیول ہے, ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہے. جب تک اس کی انڈرسٹینڈنگ سے بڑھ کر آپ کیوں دوسری کلاس کے بچے کو 5ویں کا کورس نہیں پڑھا دیتے؟ کیوں 5ویں کلاس کے بچے کو ڈائریکٹ 10th میں نہیں ڈال دیتے؟ کرنا تو اسے بھی وہی ہے, وہی کتابیں پڑھنی ہیں جو پہلے. نہیں, لیول ہے, لیول سے ایکسیڈ کرے گا, اس کی سمجھ بالا تر ہے, اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بات. ایک دوسرا, اگر ہم سمجھانا چاہیں گے بھی تو وہ سمجھے گا, وہ غلط انٹرپریٹ کرے گا. یہ باتیں تو ہمیں بہت سب آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. جب ہم سوشل میڈیا پر بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں تو وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ توجہ کی ہم نے, وہ کس اپنے ایج لیول پہ بات کرتا ہے؟ سامنے آنے والا کون ہے؟ سامنے کمنٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ کیا سوچ کر کمنٹ کر رہا ہے؟ بچہ کیا سوچ کر سن رہا ہے؟ کسی انسان کی کوئی بھی ویڈیو, کوئی بھی کمنٹ, کوئی بھی چیز ہم بچے کی رسائی میں دے رہے ہیں, اس کا مطلب اس کی نشو نما اور اس کی ذہنی سطح کو خراب کر رہے ہیں. آپ کیوں آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جو پاکستان کا یا دنیا کے معاشرے کا ایک جنرلی جو انسان کا مائنڈ ٹرینڈ ہے, جو انسان کا مائنڈ گروتھ ہونا چاہیے, بچوں کی ایک مینٹل گروتھ ہونی چاہیے, وہ گروتھ جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اس ڈسٹربنس کے بعد جو ایگریشن آتا ہے، اس ڈسٹربینس کے بعد جو انسان کی پریشانی آتی ہے، بعض اوقات انسان مایوسی اور انزائٹی کی طرف جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تبھی غور کیا، ہم نے حوالے تو کر دیا اس لیے کہ ظاہر خوبصورت تھا، بالکل اسی طرح کہ سانپ کو دیکھا نہیں کہ وہ سانپ ہے، ہلکی پھلکی نرم کھال کو دیکھ کر حوالے کر دیا کہ بڑا نرم لگ رہا ہے، دیکھ کھیلنے دو اس کو. سوشل میڈیا، یہ ہمارا دیگر میڈیا، چاہے وہ ٹی وی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیا اتنی گہرائی سے سوچا یا محنت کی؟ آج دنیا کہہ رہی ہے، یہ میں مذہبی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، دنیا کہہ رہی ہے کہ نقصانات ہیں. آج ویب سائٹ پہ کہیں بھی گوگل کر لیجئے، آج تو ہر ایک کی رسائی میں دیکھیے نقصانات کتنے ہیں. کا ذہن انسان کا ڈسٹرب ہو جاتا، کہتی ہے دنیا جس لیول پر بھی ہوگا ذہن ڈسٹرب کرے گا. اپنے لیول کے مطابق گروتھ ہونی چاہیے، طریقے سے گروتھ ہونی چاہیے. کیوں نقصان اٹھا رہا ہے نا، اخلاق الگ خراب ہو رہا ہے. جس چیز کو آج مجھے اپنی بچوں کو نہیں بتانا، وہ بچہ اگر آج سیکھ رہا ہے تو نقصان کسی اور کا نہیں، میری اپنی نسل کا ہو رہا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ دین میں بیٹا یہ بات سیکھو، تو بعض اوقات وہ ایسا اعتراض کر رہا ہوتا ہے جو باہر سے سوال تو سن کر آ گیا، اس نے بنیاد نہیں پڑھی تھی. وہ سوال لا کر آپ کی حدیث پر پیش کر دیتا ہے کہ یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے تو باہر سے یہ جملہ سنا ہے. نہ وہ سوال اس کے کیلیبر کا ہے، نہ وہ جواب اس کے کیلیبر کا ہے. یہ جو ڈسٹربنسز ہو رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ آج ایسے ایسے سوالات ابھرنا شروع ہو گئے دین کے خلاف، آج ایسے ایسے مذہبی معاملات کے اندر لوگ عقلی معیارات استعمال کر کے سوالات پیدا کرنا شروع کر رہے ہیں، جس کے نتائج آگے جا کر کچھ سالوں میں نکلیں گے. بس یہ نتائج کیوں، کون بھگتے گا؟ ہم اپنی نسل کے ایمان کے تحفظ کی سوچ رہے تھے، کیسے تحفظ کریں؟ جب تک بنیاد دین کی کلیئر نہیں ہوگی ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ بس یہ شہزادی کونین بچوں کی تربیت کے انداز سے کرتی ہیں. تاریخ کا مشہور واقعہ حدیث قصا کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. شہزادی کونین بچوں نے ایک مرتبہ اپنی خطاطی پیش کی، اس خطاطی میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نے خط لکھا، یعنی تحریر لکھی، اور دونوں نے لے جا کر پیش کر دی. نانا فیصلہ کر دیجئے کس کی تحریر اچھی ہے، تحریر کا فیصلہ کروانے آئے تھے نا، بھیج دیا مولا کائنات کے پاس. مولا کائنات بھیج دیتے ہیں شہزادی کونین کے پاس. شہزادی کونین کیسے فیصلہ کریں، کسی ایک کی تحریر کو کیسے اچھا یا کسی ایک کی تحریر کو کیسے کم اہم کہیں؟ تاریخ نے کیا لکھا کہ شہزادی نے ان اپنے تسبیح کے دانوں کو یا گلوبند کے دانوں کو بکھرا دیا. کب وہ دانے زمین پر تقسیم ہوا کہ جس کے ہاتھ میں زیادہ دانے آئے وہ زیادہ، اس کی تحریر زیادہ بہتر ہوگی. کا نتیجہ کیا نکلا کہ تین تین دانے تو دونوں بچوں نے اٹھا لیے، پروردگار نے جبریل کو بھیج دیا، یہ جو ایک دانہ رہ گیا نصف کر دو، برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے. تربیت، اہمیت، جو لیول، کس انداز سے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی، کیا یہ معصوم ہستیاں محتاج ہیں کہ وہ کسی درس کو حاصل کریں؟ یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار نے حجت بنا کر بھیجا، جنہیں علم دے کر بھیجا. لیکن شہزادی اپنے بچوں کو اپنے بابا کے درس میں بھیج رہی ہیں، خطبہ سننے کے لیے بھیجتی ہیں کہ جاؤ جا کر سنو میرا بابا کیا کہتا، میرا بابا کیا بیان کرتا. یہ شہزادی کی زندگی میں موجود ہے. کیسے ٹائم کو مینج کیا، آج ہم اپنی زندگیوں میں کیسے ٹائم مینج کر رہے ہیں؟ شہزادی اپنی عبادت کو کتنا زیادہ انجام دیتی ہیں. مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ دعا کی روایت موجود ہے، مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی، کہ جس میں شہزادی کو دیکھا شہزادی دعا فرما رہی ہیں، مسلسل کئی لوگوں کے لیے دعا کی، رات رات بھر عبادتیں انجام دیتی ہیں. دعا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ پہلے پڑوسی پھر گھر والے، یعنی مانگو بھی تو اس انداز سے مانگو کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگو. شہزادی نے مانگنے کا سلیقہ بھی بتلایا کہ کس کے لیے پہلے مانگو، کل جار ثم الدار، پہلے دوسروں کے لیے مانگو، تب پرواہ دوسروں کی کرو. ہم بچے کو اپنا اپنا کرنا سکھاتے ہیں، شہزادی سکھا رہی ہیں، پہلے دوسروں کی پرواہ کرنا سیکھو، بعد میں اپنی بات کرنا. دوسروں کا خیال کرنا تم نے سیکھ لیا تو یاد رکھو، جو تم دوسروں کا خیال کرو گے پروردگار تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیسا ہو سکتا کہ پروردگار عالم نے دعا کے معاملے میں یہ معصوم کی زبان سے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی اور مومن کے لیے مانگتا ہے، کہ جب مانگتا ہے پروردگار عالم اس مومن جو مانگنے والا ہے مانگ دوسرے کے لیے رہا ہے، پروردگار فرشتوں کو کہتا ہے اس کو دو گنا عطا کر دو. مانگا اس نے دوسرے کے لیے تھا، اسے اس سے ڈبل مل جائے گا. کیوں؟ کہ یہ دوسروں کی پرواہ کرتا ہے، پروردگار جو خالق ہے اپنے اس بندے کی پرواہ کرتا ہے. یہ جس انداز سے ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول کے پاس پیش کیا کہ اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی ہے، کچھ افسردہ تھا، کچھ پریشان تھا، جملہ جب سنیا اللہ کے رسول نے جملہ کیا فرمایا کہ تم پریشانی کی اس بات کی؟ کہ وہ جو بیٹی آئی ہے، وہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ اپنے رزق لے کر آتا، کس چکر میں پریشان ہو؟ تمہارا رزق تو نہیں کھا رہا. اگر وہ بچہ دنیا میں آیا ہے اپنا رزق لے کر آیا، اور اپنا رزق لے کر آیا ہے تمہارے رزق میں سے کم نہیں ہوگا، پروردگار اس کا رزق بھی تمہارے وسیلے سے عطا کرے گا. دعا ہے امام سید سجاد علیہ السلام کی، جب مولا نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، جب والدین اور اولاد کے حق کی دعا، مولا یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ پروردگار مجھے ان کے حصے کا رزق عطا فرما تاکہ میں ان پر خرچ کر سکوں. یعنی پروردگار نے تو وسیلے بنائے ہیں، پروردگار عالم نے تو طریقے رکھے ہیں کہ یہ تمہارا رزق نہیں لے گی، اپنا رزق لے کر آئیے، تمہاری عمر کم نہیں کر دے گی، یہ اپنی عمر جتنی پروردگار نے زندگی اس کی رکھی ہے اپنے پاس رہے گی. پروردگار عالم کا آج دنیا میں جتنی ویلتھ اور جتنا مال اور دولت، میں سٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، ایک جملہ فقط نقل کرتا ہوں، بعض سٹیٹسٹکس کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ دنیا کی 84% دولت دنیا کے 10% سے بھی کم افراد کے ملکیت میں موجود ہے. دنیا کے 10% سے بھی کم افراد، 84% دنیا کی دولت پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں. اور پوری ڈیٹیلز ہیں، آپ جا کر انٹرنیٹ پر چیک کیجئے. یعنی پروردگار عالم نے اگر ہم اور آپ کو اپنے کھانے، اپنے پینے اور اپنے رہن سہن کے حوالے سے اتنا زیادہ قابلیت عطا کی ہے، اتنا پروردگار عالم نے نعمت عطا کی ہے، اتنا رزق عطا کیا ہے کہ ہم اپنی پرواہ کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف لوگوں کی پرواہ کر سکتے ہیں، تو دنیا کے بہت خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں. دوسروں کا ظلم اپنے مقام پر، لیکن جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے، پروردگار چاہتا ہے یہ نعمت صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، دوسروں پر خرچ کرو، خدا کے نام پر، رسول کے نام پر، اہل بیت کے نام پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. بس یہ زندگی ہے اہل بیت میں ہمیں نظر آیا کہ جہاں شہزادی نے اس انداز سے اپنی ہر چیز کو قربان کیا، اپنے ہر اعتبار سے. ایک مرتبہ شہزادی کونین دیکھتی ہیں کہ خیبر کا مارکہ آپ جانتے ہیں، خیبر وہ مارکہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک علم لینے کا خواہش مند تھا. 39 دن تک، جو مشہور روایات، 39 دن تک لوگ جاتے رہے اور بھاگ بھاگ آتے رہے، کبھی سردار آگے ہوتا تھا، کبھی امت آگے ہوتی تھی، یہ لشکر اسی طرح سے آتا جاتا رہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایسے شخص کو کل علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، وہ ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتا ہوگا. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں متفق علیہ. کہ جب اگلے دن علم کی باری آئی، کسے علم لیا؟ کہ خیبر کا مارکہ تھا، علم لینے کے لیے جسے بلایا گیا وہ وہاں موجود نہیں تھا، بلوایا گیا. کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے ولی کو بلوایا، علم دے کر جب بھیجا تو ایسے گیا کہ جو اس خیبر کے در کو اکھاڑ کر فتح و کامرانی کا پرچم لے کر پلٹا. پر جب پلٹ گئے، سارا واقعہ ہو گیا، تاریخ میں ایک روایت موجود ہے کہ جب خیبر کا مارکہ ہو گیا، اس کے بعد مولا اپنی ذوالفقار لے کر پہنچے اپنے گھر کے اندر، شہزادی کونین کو دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی کونین سے عرض کرنے لگے، بعض وقت مکالمے میں عام طور پر عرض کرتا ہوں، یہ مکالمے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کس کی عظمتیں کیا ہیں۔ کا مکالمہ ایک مرتبہ شہزادی کے سامنے عرض کیا گیا، کہ مولا فرماتے جانتی ہو یہ خیبر میں اس تلوار کے ذریعے سے کیسے جوہر دکھلائے گئے؟ شہزادی مسکرانے لگی، یہ جیسے سب جانتی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے ذکر ہوا، کہ میں نے یہ جملہ ذکر کیا تھا، شہزادی مسکرا رہی تھی۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خود شہزادی کونین سے سوال کیا، کہ بیٹی اب آپ خود اپنی زبان سے بیان کیجئے کہ آپ کیوں مسکرا رہی تھی۔ بابا اس ذوالفقار کو جو یہ مجھے مولا تعارف کروا رہے تھے، ابو الحسن تعارف کروا رہے تھے، اے بابا میں اس وقت سے اسے جانتی ہوں کہ جب آپ کو پروردگار نے آسمان پر بلایا تھا، جب آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے اس وقت جبریل کہہ رہے تھے، ایک سرخ سیب کے درخت کے سائے میں آپ چلے گئے تھے، پروردگار عالم کے حکم سے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سیب کو تناول کیجئے، آدھا آپ نے تناول کیا تھا، آدھا میری مادر گرامی کے لیے بچا کر دنیا میں لائے تھے، سارا واقعہ بیان کیا۔ کہا اے بابا جان یہ جو سارا واقعہ ہو رہا تھا، اس درخت کی جڑ کے اندر ذوالفقار موجود تھی جس پر لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں ہے جیسی ذوالفقار ہے۔ بس اے مولا، اے ابو الحسن، اے بابا میں اس وقت سے اسے جانتی ہوں جب دنیا میں میری خلقت کے اسباب مہیا کیے جا رہے تھے، کہ جب آپ نے دنیا میں آ کر میری مادر گرامی کو وہ سیب کھلایا تھا، اس وقت میرا نور ان کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تھا۔ شہزادی بیان کر رہی ہے، جو روایات موجود ہیں کہ شہزادی کا نور کب خلق ہوا ہے، وہ نور جانتا ہے کہ کس وقت میں کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جملہ شہزادی فرما دے گا، بابا جب آپ میرے قریب آتے ہیں تو آپ یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کہ میں جانتی ہوں اسی سیب کی خوشبو ہے، اس جنت کے پھل کی خوشبو ہے جو آپ مجھ میں محسوس کرتے ہیں۔ شہزادی جن کے لیے ایسی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، جن کے لیے ایسی عظمتیں اللہ کا رسول بیان کیا کرتا تھا، بس ایک جملہ فقط روایت کا جو صحیح بخاری کے اندر اہل سنت کی کتاب سے، وہاں سے نقل کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو آج کی حد تک مکمل کروں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے شہزادی کو، فقط یہ تو گھر کی بات ہے، روایت بہرائی لوگوں نے نقل کی، آج تک پہنچی، کتابوں میں ذکر کی گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شہزادی کی عظمتوں کے تعارف کے حد تک اللہ کے رسول نے، اچھا یہ میں اپنی کتاب سے نہیں، میں پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، صحیح بخاری سے نقل کر رہا ہوں، بحار الانوار میں علامہ مدنی نے بھی نقل فرمایا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر سے باہر تشریف لائے، خرج رسول اللہ واخذ بید فاطمہ وهو اخذ بید فاطمہ، کا شہزادی کونین کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول باہر تشریف لائے تھے۔ یہ عجیب انداز تھا، جب باہر تشریف لائے تو ایک مرتبہ عجیب جملہ کہنے لگے، فمن عرفها فقد عرفها، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، یعنی اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو ان لوگوں کے درمیان لایا ہے کہ جس میں احتمال ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو۔ اللہ کے رسول کیوں لائے؟ جملے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فمن عرفها فقد عرفها، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، فمن لم يعرفها فهي بنت فاطمه بنت محمد، کا جو نہیں جانتا جان لے یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، وهي بزعه مني، یہ میرا ٹکڑا ہے، وهي قلبي، یہ میرا دل ہے، وهي روحي التي بين جنبي، یہ میری روح ہے جو میرے پہلو میں موجود ہے۔ اسے عام شخصیت یا عام بیٹی مت سمجھنا، اس کا تعارف اللہ کا رسول اس انداز سے لوگوں کے درمیان کروا کے بتلا رہا ہے کہ یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں، اس کا تعارف میں کروا رہا ہوں، پہنوا رہا ہوں، بعد میں یہ نہ کہنا کہ اس بیٹی کو ہم پہچانتے نہیں تھے، یہ اس کی قدر کو ہم جانتے نہیں تھے، کم پہچان ہم پہچانوا رہے ہیں۔ کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا، فمن آغاها فقد آغاني، جس نے اسے اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ جو اللہ کے رسول کو اذیت دے وہ ایسا ہے جیسے پروردگار کو غضبناک کیا ہے، پروردگار کو اذیت دی ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے. یہ جملے خود بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ذہن میں کچھ واقعہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے کہ اے امت والوں، اسے اذیت کا نشانہ نہ بنانا، اسے کوئی ایسا زخم نہ پہنچانا کہ جس سے مجھے اذیت ہو. وہ اللہ کا رسول جب اپنی بیٹی کا تعارف کرواتا ہے تو عجیب انداز ہے، نہ فقط اس انداز سے تعارف کروایا بلکہ وہ شہزادی کہ جس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کا رسول کہتا ہے اس کا مقام ایسا ہے جیسی میری روح ہے، جیسے میرا قلب ہے. اسے فقط بیٹی ہونے کے اعتبار سے ٹکڑا مت سمجھنا، یہ رسالت کا ٹکڑا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں آ کر اللہ کا رسول معدن الرسالہ پر سلام کیا کرتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے غضبناک ہونے سے پروردگار غضبناک ہوتا ہے. وہ بیٹی جب اس امت والوں کے اعتبار سے ظلم کا نشانہ بن رہی ہے تو اس امت والوں نے جہاں دروازہ گرایا تھا، جہاں دروازے کو آگ لگائی تھی، تاریخ میں عجیب جملے ہیں، علماء نے نقل فرمائے ہیں، جملہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دروازہ جل رہا تھا، فقط دروازہ اور در کے درمیان، فقط اس در و دیوار کے درمیان شہزادی زخمی نہ ہوئی، اس دروازے میں ایک مسمار، ایک کیل تھی، جس کیل کو جب آگ نے گرم کر دیا، جب شہزادی در و دیوار کے درمیان ہوئی اور شہزادی کے سینہ اقدس میں وہ کیل پیوست ہوئی، نہ جانے سینہ اقدس میں شہزادی کا عالم کیا ہوا. ارے وہ شہزادی تڑپ رہی تھی، ہائے شہزادی آپ پر یہ مظالم، ہائے شہزادی کیسے کیسے زخم تھے. ارے وہ شہزادی جسے دربار بلایا گیا، ارے یہ تو مدینہ کا دربار تھا جہاں مسلمان بلا کر حق کا جتلانے کا سوال کر رہے تھے. اے شہزادی، فقط مدینہ میں یہ واقعہ نہ ہوا، ایک ننی سی بچی جو گھر میں موجود ہے، دو بہنیں ہیں، دو بیٹیاں ہے جو شہزادی کے گھر میں موجود ہیں، دیکھ رہی ہوں گی نا، ہماری ماں حق ثابت کرنے دربار جا رہی ہے. ارے کربلا سے یہ بیبیاں جب نکلی ہیں، کبھی کوفہ کا دربار دیکھا اور کبھی شام کے شرابی کا دربار. اجرکم علی اللہ، نہ فقط شہزادی کا در جو مدینہ میں جلا تھا، فقط اے شہزادی آپ کے گھرانے میں یہ جو در جلانے کی روایت تھی، یہ جو ظلم کا آغاز ہوا تھا، فقط مدینہ تک محدود نہ رہا، یہ جب کربلا میں آپ کا حسین مارا گیا، ارے نوک نیزہ پر سر بلند ہو رہا تھا، سرخ آندھیاں چل رہی تھی، اس آسمان خون برسا رہا تھا، ارے یہ بیبیاں مضطرب تھی، بیبیاں پریشان تھی، یہ آپ کی بیٹیاں جب دیکھتی ہے نیزہ بردار آ گئے، ایک مرتبہ ان کے سروں پر نیزے مار مار کر شہزادیوں کی چادریں اتاری گئی، اور جب اتنا ظلم کر کے سارا مال و اسباب لوٹ کر چین نہ ملا، ارے ان خیموں کو جلایا گیا، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ اور دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ سفر کرتے، ارے جن بیبیوں کے سروں پر چادر نہ رہی وہ مدینہ وہ کربلا کے صحرا میں نکل رہی ہے. ہائے وا محمد، وا علیہ کی صدائے ہیں، یقیناً شہزادیوں نے یاد کیا ہوگا، اے ہمارے سقا عباس، جب تک آپ کے بازو سلامت تھے ہماری چادر سلامت تھی، آپ کیا نہر فرات پر سوئے ہماری چادر.
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس خلیل رسول کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما.
دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما. شہزادی کونین کی محبت کو دل میں بار بار ہر لمحہ بڑھا کر اس درجہ پہنچا دے کہ جس سے قلب نازنین سرکار حجت راضی و خوشنود ہو جائیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين.